الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے رسول جو لے کے آئے ہیں شریعت متوخرہ، وہ اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، وہ قیامت تک کے لیے جن اور انس کے رشد و ہدایت کے لیے پورا سامان بھیجا ہے. یہ شرائع ہر اعتبار سے مکمل ہے اور ان شرائع نے بقیہ ادیان منسوخ کیے ہیں، اور ان شرائع ہی میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. قیامت تک کوئی ہدایت کا کام کرے گا تو وہ ان شرائع کے مطابق چلے گا. خلاف پیغمبر کثیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، اس کے علاوہ کسی اور چال چلن طریق میں کوئی روشنی اور رہنمائی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت مکمل بھی فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور جتنی نعمتیں اور احسانات تھی اللہ نے شریعت سے وابستہ فرمائی، واتممت علیکم نعمتی، اور دونوں جہانوں کی کامیابی، سرفرازی، بلند اقبالی اللہ نے دینی اسلام میں رکھی. ورضیت لکم الاسلام دینا. گزشتہ انبیاء اور مرسلین نے بھی یہی تاکید کی، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کو، آل و اولاد کو یہ تاکید فرماتے تھے کہ اسلام پر چلنا، اسلام پر رہنا، اسلام ہی کو اوڑھنا بچھونا بنانا، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور فکر اور زاویہ نہیں ہے جس میں تم ہدایت پاؤ اور اللہ کو راضی کر سکو. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اصل مسئلہ اس طرف آتا ہے کہ مل اسلام، وہ اسلام ہے کیا؟ قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، اسلام قبول کر لیجیے. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا پورا دین میں نے تسلیم کیا ہے. اسلام حقیقت میں انقیاد کو کہتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری کو کہتے ہیں، کہ اللہ کی عبادت اللہ کے بیان کردہ اصول کے مطابق ہو. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش اور سعی ہو شرائع کی تدبیر کے مطابق. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس کا بڑا عنصر اور بہت بڑا رکن وہ پیغمبر کی اطاعت ہے. پیغمبر کی فرما برداری ہے. اطاعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہا ہے وہ کرو اور جیسے کیا ہے ویسے کرو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. جس کو پسند کیا ہے اسے پسند میں رکھو, جس کو ناپسند فرمایا ہے تم بھی اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور اس کی تشریح میں سب سے اہم کام غیر اللہ کے پوجے سے بچنا ہوگا. یہود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کی بات مانے اور آپ پر ایمان لے آئے. زد اور عناد کی وجہ سے عقل معوف ہو گئی تھی. قرآن نے اس پر ایک عجیب بات کہی ہے, اسے سن لو ذرا. ام کنتم شہداء, کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت, اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرمانے لگے. دو وقت ایسے ہیں جس میں آدمی کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک جب کسی عقیدے اور کسی عمل کی پرچار کرتا ہو تو آدمی کو یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ میں اس کو عقیدہ کہوں جس کو دین نے عقیدہ کہا, اور میں اس عمل کی دوسرے کو دعوت دوں جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری بات کو میں عقیدہ کہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپسند چیز کو میں پسند کے مقام پر ذکر کروں. یہ وقت بہت احتیاط کا ہے اس شخص کے لیے جس میں فکر سلیم ہو, شعور کامل ہو اور دین کی شہرائے جان, اسے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ. اس کو علماء کے قاعدے میں کہتے ہیں الاعتدال فی الامور, دین اور دنیا کے معاملات میں عدل سے پیش آنا, انصاف سے پیش آنا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مقامات دیے ان میں ایک بڑا مقام یہ کہ اعتدال کی امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں اعتدال کی امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے حق میں گواہی دے سکو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یوں پیغمبر بھی تمہارے حق میں گواہی دے. تو قیامت کے دن گواہی دینا اور پھر اس گواہی کی تصدیق نبی نے کرنا, یہ اس امت کو مقام حاصل ہوگا جو اعتدال کی امت. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ اسے سمجھ لیں. دیکھیں مثلا ایک طعام ہم شروع کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اپنے سامنے سے شروع کرتے ہیں. یہ تینوں باتیں مستحب درجے کی ہے, سنت درجے کی ہے. لیکن یہ کہ وہ طعام جو پلیٹ میں ہے اور ہم نے کھانا ہے وہ حلال ہو، یہ فرض بات ہے، یہ فرض ہونا چاہیے، کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہے. یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو حلال خوری کو پہلے ذکر کیا، نیک عمل کو بعد میں ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال صاف ستھری چیزیں استعمال کرو. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں حلال نصیب ہو رہا ہے. خدا کا شکر کرو کہ تم حرام و حلال جانتے ہو. ان کنتم ایہو تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کے ماننے والے ہو اور اس کی عبادت کرنے والے ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس کی تبلیغ تو ہے کہ وہی دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، مگر اس کی تبلیغ دشوار ہے کہ یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہو کہ یہ طعام جو کھلایا جاتا ہے وہ صحیح راستوں سے آیا ہے. تبلیغی بھائی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا کام ہے، یہی تو اصل کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے سے پہلے یہ پتہ کر لیں، یہ بھی ثابت ہے سنت میں، مگر مسلمان گھرانوں میں حسن ظن کیا جاتا ہے، نیک گمان. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص اپنی زندگی دین کے مطابق گزار رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ عقیدے اور عمل کا وفادار بھائی ہے، اور حلال و حرام کے تناظر میں اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو فقہا کہتے ہیں اس کا کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ. کیا ایسا مقام اور موقع جہاں یہ خوف ہو، یہ بہترین بریانی ہے اور بڑی بہترین گوشت اس میں ڈلا ہوا ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ہو، کسی مردے کی نیاز اور نظر ہو، کسی بدعت خانے کا گڑا ہوا ہو، یہ خطرہ تو ہے معاشرے میں، تو لوگ ہیں وہ بھی بڑے دعوے دار ہیں. تو ایک تو یہ سن لو کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، اس کی کتاب العتیمہ میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع فرماتے تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں چیز ہے، فلاں کے گھر سے آیا ہے، فلاں نے پکایا ہے، آپ اسے تناول فرماتے تھے. بعض روایات میں ہے یا عائشہ ما ہذا، عائشہ کیا ہے، کیا رکھ دیا سامنے، زمانہ کفر کا گزرا ہے اور شرک کے مرتکب لوگ ہوئے ہیں، جاہلی چیزیں استعمال ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نامناسب چیز کھلائی جائے. ہر حلال اور مناسب چیز کا فائدہ جسم کو بعد میں اور روح کو اور ایمان کو پہلے پہنچتا ہے، اور ہر نامناسب چیز کے استعمال کا نقصان جسم کو بعد میں اور روح کو اور ایمان کو اور عقیدے کو پہلے پہنچتا ہے. بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں گوہ پیش کیا گیا، گوہ ایک جانور ہے جنگلی، دوب کہتے ہیں اس کو عربی میں، دوب دوب بے دوب، پشتوں میں اس کو غرمدری کہتے ہیں اور اردو والے گوہ کہتے ہیں. آپ نے اس کے کھانے سے انکار فرمایا، اور فرمایا اس سے مجھے کراہیت ہوتی ہے. اس وقت تک صرف آپ کو کراہیت تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اعلان کیا کہ نہ کھاؤ, کوئی بھی اس کو نہ کھائے. ابو داؤد کتاب الاطعمہ, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب, پیغمبر نے منع کیا ہے گو کھانے سے. نہیں آ گئی, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے اہل علم جھینگے کو مکروہ کہتے ہیں, لیکن جنہیں تحقیق ہے وہ حرام کہتے ہیں, اور درست بات یہ ہے کہ حرام. مسلک دیوبند کے رہنما اور رہبر اعظم فقیہ الہند اور محدث الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتح و رشیدیہ میں حرام ناجائز دونوں لفظ لکھے ہیں. احتیاط بھی اس میں ہے کہ حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب حرام کا کیا مطلب ہے؟ حرام کا مطلب یہ کہ فقہ حنفی میں سمندری حیوانات میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں, سب چیزیں حرام, مردہ, ناجائز. اور جس کے بارے میں شک ہوا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں, وہ بھی احتیاطاً ناجائز ہے. بہت زمانہ ہوا ہمارے ہاں ایک بنگالی مدرس استاذ تھا, شاگرد تھا وہ, عالم بنا تھا, یہاں پڑھاتا تھا وہ. اثر کے بعد جاتا تھا یہ سامنے ندی سے, وہ کچھ لے کے آتا تھا اور پھر مغرب کے بعد توے پہ اسے ڈالتا تھا اور وہ اس کے ساتھ روٹی کھاتا تھا. اور مشہور تھا کہ یہ آدمی جو ہے روزانہ مچھلی کھاتا ہے. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پتہ ہے کہ یہ مچھلی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت ہم جانتے ہیں. میں نے کہا کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں, اس زمین پہ آئے ہیں اور حرام و حلال بیان کرنا اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مینڈک ہو. اس نے کہا نہیں حضرت, میں ٹھیک ہوں. اس دن جب وہ لے آیا, چھوٹے چھوٹے ذرا ذرا سے بچے ہوتے تھے, تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو آج نہیں کھاؤ, اور ایک ٹین میں ڈالا اور پانی اس میں چھوڑا. میں نے کہا اس کو دیکھتے رہو, جب ایک ہفتہ پورا ہوا میرے پاس آیا کہ مجموع مینڈک ہے, کیسے پتہ چلا؟ وہ تو جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نشانیاں لگ رہی ہے. میں نے کہا یہ اب تک جو کھاتے رہے ہیں مچھلی کی نیت سے تو مینڈک کھاتے رہے ہیں. کھانے پینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ ہر حلال چیز استعمال کرنا ضروری نہیں, مگر ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے. یہ قاعدہ اس طرح یاد رکھو, بہت ساری حلال چیزیں ہم سب تھوڑا کھاتے ہیں, لیکن کسی بھی حرام چیز سے بچنا یہ ضروری ہوگا. علماء نے اسی طرح ایک مثال فقہ کی کتابوں میں دی ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں کچھ لوگ کہے کہ یہ بدعت ہے اور کچھ لوگ کہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے اور اس میں بڑا ثواب ہے اور بڑا جشن ہے, تو بدائے سنائے فتاوی شام البحر الرائق النہر الفائق تبیین شرح کنز الجوہر النیرہ اللباب, تمام معتبرات میں ہے کہ خطرے سے کہ کہیں بدعت کا ارتکاب نہ ہو جائے اس جائز اور مستحب و امر سے بھی پرہیز ضروری ہے. کیونکہ ہر جائز اور مستحب کا ارتکاب ضروری نہیں, مگر بدعت سے بچنا فرض ہے, فرض. کیونکہ بدعت اللہ اور رسول کی دشمنی کا نام ہے. تو دو وقت ایسے ہیں جس میں آدمی بہت احتیاط کرتا ہے اور اس کو احتیاط کرنا چاہیے. ایک عقیدے اور عمل کے بیان کے وقت, اس لیے تبلیغی جماعت جب نکل رہی تھی تو ان کے بزرگوں نے جو سب کے سب صف اول کے علماء فقہا محدثین ادقیا تھے وہ بھی دارالعلوم دیوبند اور مدار العلوم کے اکابر و اسلاف تھے اور اعلیٰ درجے کے اپنے وقت کے صف اول کے علماء تھے. انہوں نے جماعت کو یہ تاکید کی کہ تم صرف فضائل بیان کرو, مسائل اہل علم بیان کریں گے, ان میں تم دخل نہ دینا تاکہ غلطی نہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو بیان کر رہا تھا, تو حضرت علی ان کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا بیان کرتے کہ قرآن کریم اور سنت کا, قرآن شریف میں کچھ آیات ناسخ ہے اور کچھ منسوخ ہے, آپ جانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں. تو حضرت علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جو منسوخ ہو چکا ہو. علم کی ضرورت تو اس طرح ہے جس طرح روح کی ضرورت ہے جسم کو, اور جس حصے سے روح نکل گئی وہ جس حصہ رہ نہیں سکتا, کٹنے کا قابل ہو جاتا ہے. علم وہ جس کی جڑیں کتاب اور سنت سے ملی ہوئی ہو, علم وہ جن کی بنیادوں میں سلف کا اتباع اور یہ نظریہ قائم ہو کہ ہمیں محفوظ دین آیا ہے اور اس میں مزید کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ڈالنے والوں کو دین کے آئینے میں سچے اور صادق نہ مانیں اور ان کے کرتوت سے پرہیز کریں. دوسرا وقت بہت ہی اہم مہم جس میں آدمی کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے وہ ہے جب آدمی کی روح نکلنے لگے اور اس کو اندازہ ہو کہ اب زندگی کے اسباب کمزور ہو گئے اور رہنے سہنے کے دوائی مزمحل ہو گئے. ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے, اس سے نہ گھبرانا چاہیے اور نہ فکر مند ہونا چاہیے, اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے. یہ تو جو آیا ہے وہ جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ہستی, پاک انسان, پاکوں کے سردار, آسمانی اور زمینی کل مخلوقات میں افضل اور بہترین انسان, ان کی بھی ایک زندگی پوری ہوئی اور اللہ پہلے سے فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں کچھ آپ کے سامنے پورے کر دیں گے, کچھ آپ کے بعد پورے ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے ورفانا لک ذکرک, ہم آپ کا تذکرہ ہر جگہ کر دیں گے, اٹھا لیں گے, بلند کر دیں گے, سب کو پہنچا دیں گے. مختلف عنوانات آئے, آدمی حیران رہ جاتا ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ کے لیے آخری زمانے کا انتخاب اس لیے ہوا ہے ایسے ذرائع اور آلات ایجاد ہو جائے کہ آنن فانن دنیا میں خبر پہنچے. اب ہم یہاں درس دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جی 70 لاکھ آدمی سن رہے, 75 لاکھ سن رہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ایسے ذرائع آئے ہیں جو آپ کی آواز پھیلا رہی ہے. ورفعنا لک ذکرک, ہماری آواز کا کوئی معنی ہی نہیں. پیغام تو وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, گویا موجودہ دنیا اور اس کی سائنسی ترقی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اعجاز کا مرہون منت ہے. آپ کے لیے یہ تمام کائنات مسخر کی گئی ہے, جیسے حدیث میں فرمایا ہے جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ کہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس ظاہری کوئی ایٹمز نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کے وزن نے آسمان و زمین رو کے رکھے. جیسے اس کلمے کے وزن سے میزان بھاری ہو جائے گا اور آدمی کو جنتی بنا دے گا، اور اس کلمے کی وجود سے، شفاعت سے 100 سال کا 120 سال کا کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کے بعد دشمن دوست بنتا ہے اور قیمتی بنتا ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت وحشی خدمت اقدس میں ایمان لے آیا، حضرت کے پاس آئے، کلمہ پڑا، آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا انت وحشی، آپ وہ وحشی ہے؟ کہا جی حضرت. کہا انت قتلت حمزہ، میرے چچا حمزہ کو آپ نے قتل کیا ہے؟ کہا تو یہ نہیں کہا کہ ہاں. کہا حضرت بات وہی ہے جو آ جناب کو سننے میں آئی. کیسے بادب لوگ تھے، اس کلام میں تھوڑی انہوں نے طول دے دی ہے، کیونکہ پاک پیغمبر کی موجودگی میں یہ کہا جی میں نے مارا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضرت واقعہ تو وہی ہوا ہے جو سب میں برابر مشہور ہے. حدیث شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکرمند سے ہو گئے اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کر سکیں گے کہ میرے سامنے نہ آئے؟ حال تستطیع، بخاری کے الفاظ ہے، ان تغیب وجہک عنی، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے نہ آئے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا. وہاں سے گیا حمص، جا کے وہاں حمص میں ٹھہرا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ جب بھی انہیں دیکھتے ہیں چچا یاد آتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس صدمے سے اس کا ایمان چھین لے، اور ایمان اس کا معتبر تھا. آپ نے تسلیم کیا کہ بالکل پکا چچا تلا مسلمان ہے ابھی، اس لیے ایمان میں شک نہیں کیا. ورنہ آپ اعلان کر سکتے تھے نبی آخر زمان ہے، آپ پر ایمان لایا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان مسترد کرتا ہوں، اور صحابہ کہتے کہ پکڑو اس کو، اس کو تکہ بوٹیاں کر لو، تار تار کرو اس میں، اگر یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی رحمت والے پیغمبر جو خالص ایمان کی ترتیب، تبلیغ، تشریح، تکمیل اور تتمیم کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کا آخری وقت آتا ہے، تو اس کے انتظار میں کوئی نہ بیٹھے، پہلے سے تیار رہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے اسلام ٹھیک کر لو، اسلام پر رہو، قائم رہو، اسلام کو اپناؤ. حدیث شریف میں ہے کہ مومن جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو، رات کو جب سوتا ہے تو وصیت نامہ لکھ کے سو جائے، یہ میرا مال اتنا، فلاں جگہ اتنا وصول ہوا، اتنا باقی ہے، میرے ذمہ اتنے حقوق ہے، یہ فلاں مہینے میں ادا کرنا ہے یا اگلے سال ادا کرنا ہے، یا میں فلاں کو اتنا دینا چاہتا ہوں شریعت کے مطابق. فرمایا آدمی جب رات کو سوتا ہے تو وصیت نامہ لکھ کے سرہانے رکھے، ہو سکتا ہے کہ آج رات کو اس کی روح نکل جائے. اور صبح ورثاء اور رشتہ دار آپس میں لڑے نہیں گئے، اور مرحوم کو پابند کیا، کہ آپ وصیت شریعت کے مطابق کریں گے. وہ جو جس شخص نے آپ کو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنے دے دیا اور آپ گوارا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اور بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے. کہ سب کو اتنے دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا مجھے گناہ کے کاموں میں گواہ بناتے ہیں, ایک کو زیادہ دینا دوسرے کو کم دینا بغیر کسی وجہ کے, یہ تو گناہ ہے, اور گناہ کے کاموں کا گواہ بننا یہ بھی گناہ ہے. چنانچہ آپ نے حکم دیا ہے کہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ, مرنے سے پہلے دنیا میں جو دیا جاتا ہے وہ عطایا ہے, گفٹ ہے, سوغات ہے, ڈالیدہ, وہ سب کا برابر ہوگا, اور لڑکا اور لڑکی کا بھی برابر ہوگا. مرنے کے بعد تو دو لڑکیاں ایک لڑکے کے حکم میں ہیں, لذکر امرن سے ہیں, مگر یہ وراثت اور وراثت زندگی میں نہیں ہوتی. کوئی شخص زندہ ہے اس کا تمام مال و دولت اسی کا ہے, کوئی بیٹا بیٹی کوئی حق نہیں رکھتے, حق ہی نہیں رکھتے, ایک انچ ایک چٹان کے مالک نہیں. فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زندگی میں کمانے والے بیٹے وہ بھی کچھ حق نہیں رکھتے, بلکہ وہ مزدور ہے باپ کے. ہم مال و ابی فتح شام, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کما رہا تھا اور چھوٹے بچے پل رہے تھے. غلط, آپ باپ کی زندگی میں مزدور تھے. مزدور کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا, آپ خرچے بھی کرتے تھے, چھوٹے بچے تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے, آپ زیادہ کھاتے تھے, ان کے خالی کھانا پینا سوٹ تھا اور آپ کتنی عیش و عشرت کرتے تھے, یہ حساب بھی آپ کرے گا. ماں باپ کی زندگی میں اولاد کسی چیز کی مالک نہیں. مسئلہ اچھی طرح کان کھول کے سنو, شرق اور غرب میں ایک ہی جواب ہوگا جو علم اور فقہ جانے. اور مرنے سے پہلے ماں باپ جو دینا چاہے وہ اولاد کے نام گفٹ ہے, عطایا ہے, اور اس میں بیٹا اور بیٹی برابر ہے. اب سوال یہ ہے کہ عموماً رواج ہمارا یہ ہے کہ ہم بیٹوں کو وارث سمجھتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں. یعنی اس خیال سے کہ وہ تو بس گئی اور ہم نے اس کی شادی کر لی اور خرچہ کر لیا, یہ خیال غلط ہے, دین کے مقابلے میں ہے, مردود خیال ہے. لڑکے اور لڑکیاں دونوں ماں باپ سے لینے دینے میں برابر ہے. حکم ہے پیغمبر کا, اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ, زندگی میں جو کچھ آپ دیتے یہ عطایا ہے, ان میں بیٹا اور بیٹی برابر ہے. اب قرآن سنو کیا کہتا ہے, ذرا قرآن کی سنا کرو ارمان, کیا کتاب آئی ہے وہ. قرآن ایک نقشہ پیش کرتا ہے وراثت کا. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون, مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ مرے. وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر, لڑکیوں کا بھی حصہ ہے, عورتوں کا بھی, ماں باپ کے مال میں یا رشتہ داروں کے مال میں, مال تھوڑا ہو یا زیادہ. عام طور پر خیال ہوتا ہے کہ اگر بیٹیوں کو بھی صحیح طرح دوں تو بیٹے کا کم ہو جائے گا. کم و زیادتی تم رہنے دو, یہ ہمارا کام ہے, تم اپنا حق صاف کر کے گردن عذاب سے چھڑا کے ادھر آ جاؤ, کہیں سنو کہ وہیں سے پندہ لگا کے آیا جائے. اور یہ حصہ دینا کیسا ہے, ماں باپ کے اخلاق پر ہے, ماں باپ کی مرضی پر ہے. آگے سنو کیا کہتے ہیں, نصیبا مفروضا, یہ حصے جو مقرر ہے اللہ فرماتے یہ فرض ہے, یہ میں نے فرض مقرر کیے, اس کے خلاف کرنے والے ماں باپ فرائض کے منکر اور منحرف سمجھا جائے. بخاری شریف میں ہے ایک شخص نے آپ سے کہا میرا بڑا مال ہے بڑی دولت رشتہ داروں سے خوش نہیں ہوں. یاد رکھنا مالدار آدمی کے رشتہ دار کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ان کا خیال نہیں رکھتا اس کی بڑی توقعات ہے, اور کبھی یہ کہ وہ خالی مال پر نظر رکھتے ہیں خدمت کوئی نہیں کرتے. مالدار باپ سے میں نے بیٹیوں کو ناراض دیکھا ہے. ایک بی بی نے مجھے کہا کہ ہم صرف سال میں ایک دفعہ ماں کے گھر جاتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم آٹھ بہنیں ہیں. ماں باپ نے کہا ادھر آنا نہیں, ہم تمہارا حق دے چکے ہیں. میں نے ان کے والدین سے گفتگو کی, سخت غلطی پر تھے اور بہت نصیحت کی جو اللہ نے مجھے توفیق دی. تو کبھی ادھر سے نقصان کبھی ادھر سے نقصان, کل اجران دروانا کل دانی لودی. پشتوں میں کہتے ہیں کبھی چکی خراب اور کبھی اناج گیلا. تو اس شخص نے بھی کہا کہ میرے رشتے دار جو ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بڑا پیسہ بچ رہا ہے کیا کروں. ایک ہزار پیغمبر کیا ہستی ہے آپ کی, اس زمانے کوئی مولوی ہوتا کہ ہمارے مدرسے میں دے رہا اور کوئی کام دنیا میں نہیں, وہ ایک ہی کام رہ گیا ہے مدرسے میں دیں گے, دیے جا رہے ہیں تبھی تو قائم ہے. حکومتیں نہیں چاہتی, یہ سازشی عناصر نہیں چاہتے, پھر بھی یہ مدارس اور مساجد اگر دین کے قلعے ہیں, اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے یہ اور اس کے سچے خادم قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا. امتحانات آتے ہیں, امتحان تو ویسے بھی کارخانوں والوں پہ نہیں, زمینوں پہ کتنے امتحانات. شہر کا حال دیکھو, سب سے بڑا امتحان و آزمائش بادشاہ پر, صدر پر, وزیروں پر, ان کا حشر تو دیکھو. رات کو سو نہیں سکتے, سوتے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید صبح کوئی اور نظام ہوگا اور ہم ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہو گئے. اہل اللہ, اہل دین, اہل حق مصائب و شدائد سے نہ ڈرے, استقامت قائم دائم رکھے, اللہ ان کی دین کی وجہ سے ان کی بھی حفاظت فرمائے. پیغمبر کو کتنی ضروریات تھی, پورے عالم تک آپ دین پہنچا رہے تھے, لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ میری ایک بیٹی ہے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر صرف بیٹی ہو اور کوئی ساتھ نہ ہو تو نصف وہ لے لے گی, نصف اور رشتہ دار لیں گی, تکلیف ہوتی ہے. کمایا ہم نے, جمع ہم نے کیا, ایسے لوگ آئے اور وہ لیں, یہ ایک انسانیت ہے. یا اللہ, اب ہم میں اور نبی میں فرق دیکھو. جب حضرت سے یہ کہا تو آپ نے ان کو ایسی کوئی ترکیب نہیں بتائی کہ آپ سارا مال اپنی بچی کو دے دیں. آپ نے کہا لو ترکت عیالک و اہلک اغنیان خیر من ایتکفو الناس او کما قال. آپ مال چھوڑے اور آپ کے رشتہ دار اس پر عیش کرے, یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانتے پھرے, ذلت اٹھائے اور کہیں گے یہ فلاں مالدار کے بھتیجے ہیں, فلاں کے بھانجے ہیں, فلاں کے عزیز ہیں, تو آپ کی بےعزتی ہوگی. حضرت فرمایا جانے دیں, کوئی بات نہیں. عقل مند کہتے غیرتی اور بہادر سے کچھ رہتا ہے جس پر دنیا عیش کرے, یہ بھی ان کی غیرت اور جود اور کرم کی علامت ہے. ہے مشکل لمحہ جسے اللہ نے پیغمبر کے ذریعے آسان فرمایا ہے. مرنے سے پہلے یا مرتے وقت ہوش و آواز کی شرط پر ایک شخص جو دنیا سے جاتا ہے وہ جو وصیت کرے گا, وصیت ایک بٹا تین میں نافذ ہوگی. کل مال کے تین حصے ہوں گے, موجود چیزیں, آنے والی چیزیں, گھر، زمین، نقدی، ادار، بینک بیلنس، سب چیزیں. مثلا وہ 3 لاکھ ہے، وصیت کا نفاذ 1 لاکھ میں ہوگا، 1,03,000 کا 1/3 ہے، 2/3 میں اس کا کوئی کام نہیں، یہ نکل چکا ہے قبضے سے، رشتہ داروں کا ہو چکا ہے. عجیب بے وفا چیز ہے مال. ابھی بستر پر پڑا ہوا ہے، روح نکلی نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور اس نے بہت کچھ باتیں کی، لیکن شریعت نے کہا مال کا میزانہ نکالو، اور وصیت کا نفاذ صرف ثلث مال میں ہوگا، اور 2/3 وہ رشتہ داروں کے ہو چکے ہیں، پرائے مال میں کوئی حکم نہیں کر سکتا ہے، غلط ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس بے وفا مال کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، تعلقات پر آگ لگاتے ہیں، دلوں کو صدمے پہنچاتے ہیں. توبہ توبہ. 6 لاکھ روپے گھر موجود ہیں، شریعت کہتی ہے 2 آپ کے ہیں، 4 رشتہ داروں کے ہیں، بس آپ کو قبر میں رکھتے ہیں اور یہ ان کو بانٹتے ہیں. قدیم زمانے میں جب علم کا عروج تھا، تو جب آدمی مر جاتا تھا اور اس کو رکھ لیتے تھے، تو قبر پر جو عالم مسئلہ بیان کرتا تو وراثت کا بیان کرتا، مرحوم کے رشتہ داروں سے لکھوا لیتے تھے کتنی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کتنا مال ہے، ماں باپ، اولاد کس طرح ہے، لکھ لیے. خبر پر باتیں کرتے کرتے مسائل درمیان میں یہ بیان کیا، اور علماء سب چاروں طرف بیٹھے ہوئے، اور اہم مسئلہ اسلام میں وہ وراثت اور فرائض کا ہے، کیونکہ کہتے ہیں دین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ موت کا ہے، یہ مسائل موت والے مسائل ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں، تم وراثت کو مضبوط حاصل کرو، میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں، 2 آدمی ایک مسئلے میں لڑنے لگیں گے، تیسرا نہیں ہوگا جو شریعت کے مطابق فیصلہ کر لے. اس کی امثال اب سامنے آتا ہے، اب بھی آ رہا ہے. میں خود ایک جنازے میں شریک تھا، اور بڑے حضرات موجود تھے، وہ آگے آگے تھے، لیکن جب انہوں نے تقسیم کی تو میں نے آواز دی کہ تقسیم غلط ہے، اس طرح نہیں ہے. اتفاق سے بعض چیزوں کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا. موت کے تمام مسائل مشکل ہیں، اس کو مشکل علم بھی کہا گیا ہے. اور بعض لوگ زندہ کو مردہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ اس کو حصہ نہ ملے اور اس کو مل جائے. اور حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی حدیث میں، اگر کسی نے غلط بیانی کی اور میں نے اس غلط بیانی سے متاثر ہو کر اس کو حصہ دے دیا جبکہ نہیں بنتا تھا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے حصہ لیا. انما قطعت له قطعة من النار، میں نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو دیا ہے. غلط بیانی کی، جھوٹ بولا ہے. اس لیے دنیا سے جاتے وقت نیک اعمال اور ایمان کی ضرورت ہے، اور نیک اعمال اور ایمان کے محافظ میں سے ایک عمل مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہے، اعزاء و اقرباء کے ساتھ برتاؤ، وصیت صالحہ کے ساتھ، شرعیہ کے ساتھ. اچھی طرح باتیں سن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس پر عمل کرو، اور دوستوں کو خیر کی تبلیغ کرو. تبلیغ صرف چند چیزوں کا نام نہیں، پورے اسلام کے آگے بڑھانے کا نام ہے. ہر شخص اپنے صلاحیت سے کرے گا، اور ان مسائل کی کرے گا جو اس کو سمجھ آ چکے ہو. نہ سمجھی میں مسئلہ بیان کرنا غلط ہونے کا اندیشہ ہے، جس کا نقصان شدید ہو سکتا ہے. قرآن اس لیے کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو، ان کن تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. اور ہمارے فقہ میں لکھا ہے کہ بادشاہ مسلمین کو چاہیے کہ غدویہ مسافت پر عالم بٹھائے. غدوی اس کو کہتے ہیں کہ فجر پڑھ کر ایک آدمی روانہ ہو جائے اور ایک عالم تک پہنچے اور اس سے مسئلہ پوچھ لے اور پھر زور سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس آ جائے. یہ صبح سے لے کے زور تک یہ غدوی مسافت. اور مسائی اس کو کہتے ہیں کہ زور پڑھ کے روانہ ہو گیا, ایک عالم دین کے پاس پہنچا, اس کو اپنا سوال بیان کیا, انہوں نے جواب دے دیا اور جواب لے کر کے یہ اپنے گھر رات آنے سے پہلے پہلے پہنچ گیا. غدو و عشاء و رواح و عشاء, یہ روحی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کی کتنی قدر و قیمت. اور یہ بہت سخت افتنان ہے. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, اس میں وہ چینل چلتے تھے, مجھے ساتھیوں نے کہا ذرا یہ دیکھو, تو وہ مذہبی باتیں ہو رہی تھی. میں اس کو سننے لگا, دیکھنے لگا. انہوں نے جو آیتیں پڑھی قرآن کی, وہ قرآن میں نہیں ہے. جی بالکل, وہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ آیات نہیں ہے, کہ یہی کرتے ہیں, ان کا یہی کام ہے پوری دنیا کو غیر اسلام پہ ڈالنا ہے. یہ چینلوں پہ جو ڈانس کر رہے ہیں ان کا یہی کام ہے. کہا اہل حق علماء تو آتے نہیں ہیں, آپ کے یہاں جائز ہی نہیں. اب ہمیں بتائیں کہ ہم لوگوں کو کیسے بچائیں. بہت درد اور فکر کی بات ہے. کہ اس کے جوابات سنو, وہ جواب ایسا سوال جو جواب گندم. اگر میں آپ کو وہ سوال بتاؤں اور جو جواب, تو جمعہ کا مبارک لمحہ آپ کا زہر ہو جائے. حقیقت میں دشمنان دین اس لائن میں آئے ہیں, صریح دشمنان خدا اور رسول ہے. تین چار دن تک یہی میں دیکھتا رہا, حیران ہوتا رہا کہ یار اب کتنے نو مسلم ہوں گے, کتنے ہمارے بیچارے مسلمان ہوں گے, ان کے یہ شکل و صورت کو دیکھ کے وہ سمجھیں گے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں اور یہ لا مذہب لا مذہبیت پھیلا رہا ہے. اپنی طرف سے آیتیں بنا رہے ہیں. اور جتنی حدیثیں پیش کی ساری جھوٹی, اور جھوٹی حدیث پیش کرنے والے پر پیغمبر نے لعنت کیے. تو علم حدیث اس لیے آٹھ دس سال پڑھنے کے بعد اخیر میں ہم ان کو حدیث پڑھاتے ہیں. اب ان میں سلیقہ آ چکا ہے, وہ نبی کی بات اور غیر نبی کی بات کو سمجھتے ہیں, اس کے قاعدے اس کے پاس موجود ہیں, ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں جن میں خالص صحیح حدیث ہیں. عام عربی عبارت ہے, اس کو پیغمبر کی طرح منسوخ کرتے تھے, پیغمبر نے فرمایا ہے. اور حضرت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم ترمذی میں, من کذب علی متعمدا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا, فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ جہنم میں اپنے لیے جگہ متعین کرے. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حدیث کی عبارت غلط پڑھنا یہ بھی دروغگوئی ہے. اور ماخذ اور مرجع جانے بغیر روایت آگے بڑھانا کذابین کی نشانی ہے. یہ جتنے فرقے ہیں, فتنے ہیں, یہ اس باطل کا پیداوار ہے. اگر ان کو آپ صحیح آئینے میں لے آئے تو یہ اثر تک ٹھیک ہو جائے, اثر تک ٹھیک ہو جائے. ایک تہوار بنا دیا, اس کے لیے گلیوں میں چل رہے, جلوس چل رہا ہے. یہ تہوار مدینہ میں کیوں نہیں, یہ مکہ مکرمہ جیسے پاک ملک میں کیوں نہیں ہے, ان کو کیوں اس کا پتہ نہیں. دروغ, جان, دجل, بے بنیاد حرکت ہے. اور جیسے یہ ایسی حکومت ہے, ایک آرڈر کیوں نافذ نہیں کرتے کہ عید الفطر تو وہاں کی عید ہے, اس کا جلوس کہاں ہے, اور عید الاضحیٰ مسلمہ مدینہ میں بھی ہو، پاکستان میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی ہو، کراچی میں بھی، سارے جہان میں عید ہے، تو اس کے لیے تو اس طرح کے پروگرام نہیں ہے جو آپ نے یہاں اٹینشن کیے ہیں، اور اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں سامنے، یہ تو دیکھیں. آپس میں تفرقہ، آپس میں قتال، اور کس قدر خطرناک قسم کی خبریں بنتی ہے، پورا ملک خطرے میں ڈالا جاتا ہے ان کاموں کے لیے جس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اور عجیب بات ہے، جو دکھ کی بات ہے، جو اہل حق آگے بڑھتے ہیں یا اہل حق سیاسی زعماء ہیں، ایسے موقع پر ان کی زبانوں پر بھی مہرے لگی ہے، وہ اپنے اغراض اور مفادات کے لیے خاموش رہتے ہیں. اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہو تو اپنا دینی نظام درست کر لو، اور کوشش کر لو کہ اللہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو بھی دین کی سمجھ دے. لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر ایک آدمی کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دی، خیر لَكَ مِنْ عُمُرِ النَّعَمْ، دنیا کے بڑے سے بڑے مال سے بڑھ کر قیمت دی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، خاندان کو جمع کیا، اور ان کو ایک نصیحت کی. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یہ حضرت سارا سے ہیں، اور حضرت حاجر سے اسماعیل علیہ السلام. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں میں پتہ چلتا ہے، انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب دنیا سے جانا ہی. اور انبیاء کو وہی سے بھی بتایا جاتا ہے، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام چنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صرف اور صرف اسلام لے کے جاؤ دنیا سے، یہی تمہاری کامیابی کا طریقہ ہے. اور باقاعدہ ان سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کن کے راہ رسم کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا، پوتوں نے، جو آپ کا معبود ہے اسی کو پکاریں گے. وإلہ آبائک، اور جو آپ کے بڑوں کا بھی الہ تھا، بڑے کون ہیں؟ الہک وإلہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ مذہب کے بڑے ہوتے ہیں، نبی بڑے ہوتے ہیں، صحابہ بڑے ہوتے ہیں، مذہب کے بڑے عام لوگ نہیں ہوتے ہیں. الہ واحدہ، ان سب نے یہ تعلیم دی کہ حاجت روا مشکل کشا کارساز، دور اور قریب سے سننے والا، مشکلات حل کرنے والا ایک اللہ ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ کے سامنے گردن نہادے، اسی کا دین ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کل کائنات کو توحید پر استقامت عطا فرمائے، اور سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حیات اور ممات کی دینی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. الحمدللہ حمدًا کثیرًا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وفي رواية ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون پوچھا ہے کہ اگر ایک شوہر نے ٹیلی فون پر انہیں بیوی کو ایک طلاق دی اور جب دوسری مرتبہ بھی اس سے طلاق بول رہی تھی کہ لڑکی بے ہوش ہو گئی لڑکی طلاق واقع ہو چکی ہے نہیں جو طلاق خاوند دے وہ واقع ہو جاتی ہے لڑکی ہوش میں رہے یا بے ہوش ہو جائے اس کا حساب اس کے ساتھ اللہ کرے گا تو بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان کو کیوں دکھایا طلاق ہو چکی ہے دوسرا مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کھلے آسمان کے نیچے تلاوت نہ کرے اور نہ ہی نماز پڑھے بہتر یہ ہے کہ خاتون کمرے میں ڈکے ہوئی جگہ میں نماز پڑھے اور عبادت کرے لیکن اگر پردے کی جگہ ہے اور کھلا آسمان ہے تو کوئی حرج نہیں میری ایک دوست ہے جس کا صرف نکاح ہوا ہے رخصت یہ بھی نہیں ہوئی اس نے دو تین بار خواب دیکھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کا شوہر اس کو اپنے ہاتھوں میں دفنا رہا ہے موت کی تعبیر موت نہیں ہے کبھی کبھی برکت حیات بھی ہوتی ہے ممکن ہے کہ خاوند اس کو تنگ کر رہا ہو یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہو لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تو کبھی کبھی خطرات جو ہوتے ہیں پریشانیاں وہ متشکل ہو جاتی ہیں فجر کی نماز کا وقت کب قضا ہوگا جب سورج نکل آئے کیا کچھ مولوی کہتے ہیں کہ پتلون کے پانچے لپیٹنے سے نماز نہیں ہوئی تھی نہیں شلوار ہو یا پینٹ پتلون ہو جب اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہو تو ان کو اٹھانا چاہیے البتہ نماز کے دوران اٹھانا ٹھیک نہیں ہے نماز سے پہلے اٹھا لیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چڑھانا جائز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ فقہ سے محروم ہے. ایک شخص نے کسی زمانے میں جب اس کی سوچ اسلامی نہ تھی بینک میں ایک سودی اکاؤنٹ کھولا تھا. اب جب اس نے اسی اکاؤنٹ کو بند کیا تو اسے کچھ رقم ملی. اب وہ پریشان ہے کہ سود کی رقم کو کیا کرے. کسی پریشان حال جو بہت ہی تکلیف میں ہو اس کو بغیر نیت ثواب کے دے دے. میرا نام محمد بنارس خان ہے. مجھے ایک آدمی بتایا کہ اس کے شروع میں محمد نہ لکھا کرو کیونکہ یہ ہندوؤں کا نام ہے. آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ اس کا مطلب بھی مجھے بتا دے. آپ اور آپ کے بھائی اور دوست جس نے آپ کو یہ کہا ہے دونوں لاہور کے عجائب گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں تاکہ لوگ وہ بندروں کے ساتھ تمہیں بھی دیکھیں. بنارس چونکہ ہندوستان میں ایک شہر ہے اور وہاں بنارسیاں بنتی ہے جو دلہنیں پہنتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ محمد نہیں لگتا. بنارس میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں. یہ کمکلی کی بات ہے. زید نے انور کو 5 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دی. دونوں میں طے پایا زید انور سے ناچار 4 سالوں تک اس رقم کو مطالبہ نہیں کرے گا. اب سوال یہ کہ ان 4 سالوں میں اس 5 لاکھ پر زکات کون دے گا؟ 5 لاکھ رقم کا جو مالک ہے سال گزرنے کے بعد بما فائدے یا بنفی نقصان کے کل رقم کا کی زکات مالک دے گا. تم نے سوال سمجھے بغیر آگے بڑھایا ہے. ایک بندہ اپنے رشتے دار سے خفا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اس کے گھر جاؤں تو میری بیوی پر طلاق. کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کی صلح کراتے ہیں کیا اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی. اور اس نے کہا تو تھا کہ اگر میں ان کے گھر جاؤں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی. درست بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر نہ جائے اور اپنی بیوی کو حلال اپنے پاس رکھے. اب یہ جملہ ناقص ہے. آیا اس نے ناراضگی کے عالم تک کہا ہے یا ہمیشہ کے لیے کہا ہے؟ تحریر میں بظاہر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے. تو احتیاط تو ہے لیکن اس قسم کے جملے اسی فور اور غضب سے وابستہ ہوتے ہیں. تو اگر اس ناراضگی کے عالم میں چلا جاتا تو طلاق ہو جاتی، اور ناراضگی کے بعد جو صلح ہو گئی ہے تو اب طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے. احتیاطاً اس کو دوبارہ لکھ کے ہمارے دارالافتاء بھیج دے. کیا مسلم غیر مسلم ممالک میں بینک کی نوکری کا ایک ہی حکم ہے؟ جی ایک ہی حکم ہے. نماز معراج میں فرض بھی اس سے پہلے عبادت کا طریقہ کار کیا تھا. موجودہ 5 نمازیں معراج میں ہیں. اس سے پہلے ظہر اور فجر اور عصر مقرر تھی پہلی وحی کے ساتھ ہی. نظر و نیاز کے لفظ ہی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی عبادت. کیا فطرانہ شروع اسلام میں متفق اور کھجور پر منعقد طرز کی مقدار کتنی لگائی گئی تھی؟ سوا ہمارے لیے کتنے کلو کا ہے؟ جب سے فطرہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ سوا من برن سوا من تمرن او من زبیبن او شعیرن. گندم دے، کجورے دے، یا کشمش دے، یا جو دے تو ایک سا دیں گے. ہمارے حساب سے 3.5 کلو بنتا ہے. حضرت معاویہ کے زمانے میں گندم روم سے منگوایا گیا اور بڑا مہنگا پڑ گیا. صحابہ کے اتفاق سے انہوں نے کہا یہ نصف سا دے، یعنی 2.25 کلو. اس پر پھر فتویٰ ہو گیا. اب بھی افضل و بہتر سا دینا ہے. کھجور کی قیمت 3.5 کلو، کشمش کی قیمت 3.5 کلو، جو کی قیمت 3.5 کلو. کیا گندم کے علاوہ کسی اور اناج کو بھی یہ فطرے میں دے سکتے ہیں؟ پنجاب کے کالج کے ایک استانی صاحب کا سوال ہے. ٹھیک ہے، پنجاب کی کالج ہو یا سرحد کی کالج ہو، جواب ایک ہی. لیکن آپ پر ہماری اذان و جانے قربان جائے. اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ آپ اپنے دین کی خدمت کریں. جناب محترم، جب پہلے دن میں آپ کراچی میں نہیں ہیں تو یہ وہ وہی بار جب سب کچھ کہیں گے. دشمن جب بڑھیں گے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، خوشیاں بڑھتی ہیں، تو دشمن بھی بڑھتے ہیں. وہ کچھ بھی کہیں اللہ ان کو جھوٹا کرتا رہے گا. آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کا علم بڑھائے، بہت دعائیں، جزاکم اللہ. آج سے چند مہینے پہلے آپ جمعے میں تھے، سورہ جمعے کی تفسیر کر رہے، آخری آیات آپ نے فرمایا کہ کیا آیات جہاد سے اگلے جمعے کو بیان کر لیں گے. ہم تین جمعے تک آپ کو یاد دلاتے رہے مگر آپ نے آخری آیات کی تفسیر نہیں کر لیتے. انشاءاللہ یہ پرچی دے دینا بعد میں، اس کو محفوظ رکھیں. سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک شخص دیر سے اٹھے اور مقرر وقت ہو تو وہ نماز پڑھ لے یا انتظار کرے مکروہ وقت ہو. درست بات یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے وضو کرے اور نماز شروع کر لے، انتظار کر کے قضا کر کے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کب سے شروع ہوئی اور رکعتوں کی تعین کیسے ہوئی؟ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری بدر کے آس پاس، اور بعض کہتے ہیں کہ بالکل ابتدائی سے جب آپ تشریف لے گئے، آپ سے پہلے حضرت زرارہ ابن اسد نے جمعے کے دن کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، بعد میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور جمعے کی نماز مشروع ہو گئی. جس امام کے عقائد مولانا مودودی جیسے ہو، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. آخر مولانا کیسے، کیا عقائد ہے؟ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ کہے. امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مولانا مودودی کے نظریات عام علماء اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جواہر الفقہ میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے لکھا تھا کہ جو لوگ اعتقادی تعلق مودودی صاحب رکھتے ہو، ایک مسلم موحد اہل سنت ان کی اقتداء میں برائے خویش نماز نہ پڑھے. یہ فتویٰ اب بھی موجود ہے، کتاب چھپی ہوئی 2 جلدوں میں، جواہر الفقہ. کیا طلاق کے لیے 2 گواہوں کی شرط لازمی ہے؟ نہیں، طلاق کے لیے 1 گواہ بھی نہیں چاہیے، خالی خاون کا بیان کافی ہے. سورہ طلاق میں 2 گواہوں کا ذکر موجود ہے. سورہ طلاق میں 2 گواہوں کا ذکر طلاق پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب گواہی کا وقت آئے گا تو 2 آدمی چاہیے، بغیر گواہوں کے طلاق ہو جاتی ہے، اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود پڑھنے والے کا درود آپ اپنے کانوں سے سنتے اور آگے بڑھانے کی بات بھی، اور ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک حدیث دوسرے کو پہنچانے کی شفاعت ہے. جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے فضائل وارد ہیں. اگر کوئی اپنے بیٹوں کے درمیان زمین تقسیم کرے اور بیٹیوں کو کچھ نہ دے، تو کیا اب بیٹوں کو دی ہوئی زمین واپس دی سب واپس ہو جائے گی شرعاً اور صحیح قاعدے کے مطابق تقسیم نافذ ہو جائے گی؟ کیا یعنی صحیح ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی کندھوں پر کپڑے ڈال کر آئیں گے؟ ہاں، دجال کے متعلق یہ حدیث مشکات جلد ثانی صفحہ 477 پر ہے. شرح سنہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری راوی ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اور ایک روایت میں 77,000 آدمی ہوں گے، اور ان کے کندھوں پر ہرے چری چادریں یا سروں پہ ہری پگڑیاں ہوگی. لوہے کے بنے ہوئے زیورات امت محمدیہ کی عورتوں پر حرام ہے. جی ہاں، لوہا تو ویسے مطلقاً حرام ہے نا، لوہا جائز نہیں ہے. خاتون کے لیے تو سونا چاندی جائز ہے تو لوہا کیوں پہنتی ہے؟ لیکن اگر لوہا کسی اور دات کا تابع ہو جائے، مقصد تو سونا چاندی ہے، لوہا اس میں ویسے ہے، پھر جائز ہے. میری عمر 27 سال ہے اور میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، جس کی وجہ سے شادی میں مسئلہ ہو رہا ہے. آپ بال کالے کر لیں، آج کل تو بڑے بڑے بزرگ مولویوں نے داڑھیاں کالی کر دی. جس کی شادی کی ضرورت ہو یا بیوی جوان ہو یا رشتے اور گھر میں فرق آ سکتا ہو، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ داڑھی کالی کر لیں. جماعت کڑی ہونے کا ٹائم پورا ہو اور امام بھی موجود ہو تو ایک صاف ترتیب شخص کا انتظار نہ کرنے سے وہ نماز کے بعد لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور مسجد میں شور مچاتا ہے کہ جماعت میں میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہ ایسے ترتیبی نماز کا انتظار شرعاً جائز ہے؟ نہیں، کسی کا کوئی انتظار نہیں. جب وقت ہو گیا ہے تو جماعت کھڑی ہونا چاہیے. امام کا انتظار بے شک ہو سکتا ہے، اور امام جس کا انتظار کرنا چاہے اسے اجازت ہے. مولانا طارق جمیل کا انٹرنیٹ پر مولانا مودودی کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ وہ بالکل صحیح العقیدت ہے، اول تو مجھے معلوم نہیں کہ مولانا طارق جمیل نے یہ بات کہی ہے، ثانیاً مولانا طارق جمیل خود براہ راست کوئی بڑے عالم نہیں ہے، وہ اہل حق کے آدمی ہیں اور ان کے بیانات میں کمی بیشی ہے. جو اکابر امت ہے جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، استاذ العرب والعجم مولانا یوسف بن نوری، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع، ان تمام بزرگوں نے صراحت کے ساتھ وضاحتیں کی ہے اور مودودی صاحب کی کتابوں پر گرفتیں کی ہے، تو اس کی روشنی میں کتابوں کا جو غلط ہونا ہے وہ واضح ہو چکا ہے، اس میں کوئی بات باقی نہیں. تفصیلات کے لیے آپ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم ملاحظہ فرمائیں، اس کا پہلا حصہ. لکھا ہے چچا جان بہن کو جنات کے اثرات لے کوئی آسان وظیفہ، میں جنات کے علاج سے معذور ہوں، کسی عامل کی طرف رجوع کر لیا. میری زوجہ ذہنی مریض ہے، یعنی وہم کی بیماری میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قیامت تک قائم رکھے، مصحف والدین کی صحت شفا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. میری والدہ بہت عرصے سے سر درد اور پنڈیوں کے درد میں، اللہ صحت شفا دے. والد محمد لطیف قمر، بڑا پریشن ہے، دعاؤں کی درخواست، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. میرے حق میں دعا فرمائے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں ہر بار توبہ کرتا ہوں توڑتا ہوں، بد نظری اور دیگر بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ آپ کو صحت شفا دے اور سچی توبے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. اللہم انا نسالک العفو و العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا و ما بطن. جن حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ صحت شفا دے، جو دیگر اسپتالوں میں تکالیف میں ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، خدا انہیں تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. ہمارے مخلص اور محسن ایڈوکیٹ شمس الاسلام عمرے کے سفر پر تھے اور وہاں کار کا حادثہ ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت شفا زندگی اور نشاط نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی.